السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورة يوسف کا ہم نے مطالعہ کل شروع کیا تھا اور پانچ رکوعوں کا بیان مکمل ہو گیا تھا. آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے تھے اور وہاں دو قیدی اور آئے تھے، ان کے خوابوں کی تعبیر انہوں نے بیان بھی کر دی تھی، اور ایک سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے جا کے میرا ذکر کرنا کہ کیا معاملہ ہے یوسف کا کہ تم نے ان کو قید کر رکھا ہے، لیکن وہ شخص اس بات کو بھول گیا. اب چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں بیان ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب تھا بڑا عجیب قسم کا. اس نے دیکھا کہ سات موٹی تازی گائے ہیں، ان سات موٹی گایوں کو سات پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور مزید ذکر ہے کہ اس نے دیکھا کہ سات سبز پوشے ہیں اور سات خشک ہیں. اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ بھائی مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. سرداروں نے کہا کہ ہم تو اس بات کو نہیں سمجھ سکے، عجیب قسم کا خواب ہے. اس میں پھر وہ شخص بھی موجود تھا وہاں پر کہ جس کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی اور جو بچ گیا تھا، اس کو یاد آیا کہ یہ خواب کی تعبیر یوسف سے مل جائے گی. وہ دوڑا دوڑا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یوسف و ایوب صدیق، اے یوسف اے بڑے سچے، اقتنا فی سبعی بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، ہمیں ذرا تعبیر تو بتاؤ کہ سات موٹی تازی گایوں کو سات دوسری گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشی سبز اور سات خوش ہیں، شاید یہ لوگ آپ کی قدر و قیمت کو پہچان لیں اور اس خواب کی تعبیر بھی ان کو مل جائے. اب یہ شخص اتنا احسان فراموش کہ کوئی باپ کی تلافی بھی نہیں کر رہا اور فوراً جا کے کہہ رہے ہیں اپنے مفاد کی بات کہ مجھے آپ جو ہے وہ تعبیر بتا دیجیے. یہ کردار ہے اور انسانی نفسیات ہے جو سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. بہرحال پیغمبران اخلاق کا مظاہرہ کی یوسف علیہ السلام نے کوئی نکیر نہیں کی اور فوراً بتا دیا، دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے، سات سال تک تم لگاتار کھیتی باڑی کرو گے اور اس کے بعد کوشش کرنا کہ جو کچھ تم حاصل کر لو اسے محفوظ رکھو، اس کے بعد پھر سات سال آئیں گے بڑے سب قحط سالی کا معاملہ ہوگا اور جو کچھ تم نے جمع کیا ہوگا سب ختم ہو جائے گا، بہت تھوڑا سا بچے گا. یعنی پہلے سات سال اگر صحیح طرح خوشحالی میں تم جمع کر کے رکھو گے تو آئندہ سات سال تمہیں کام آئے گا. اس کے بعد فرمایا کہ پھر ایک سال آئے گا، خوب بارش برسائی جائے گی اور خوشحالی آ جائے گی. نہ صرف کے خواب کی تعبیر بتا دی بلکہ اس کا جو مسئلہ پیش آنے والا تھا اس کا حل بھی یوسف علیہ السلام نے بیان کر دیا. اب ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے، اس شخص نے آگے تعبیر بتا دی بادشاہ کو. بادشاہ کو جب یہ تعبیر معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی اپنے اس سچے دوست کو بلا کر لاؤ، یہ یوسف کا معاملہ کیا ہے. یہ دوڑا دوڑا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، جاؤ پہلے بادشاہ کے پاس اور پوچھے وہ عورتوں کا معاملہ کیا ہوا، اس پر تو الزام تراشی کی گئی، میں باہر آنا پسند نہیں کروں گا جب تک کہ میرے دامن سے تم دھبا نہ ہٹا دوں. پوچھو عورتوں سے معاملہ کیا ہوا، کیا ان کا فریب تھا. بادشاہ نے عورتوں کو بلا بھیجا، بڑے گھر آئے تھے کہ دیکھ بات تھی، معاملہ پوچھ لیا گیا. ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی خرابی نہیں دی. اور پھر وہ عورت بھی جس کو زلیخا کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے وہ بھی مان گئی کہ ہاں یوسف میں کوئی برائی نہیں تھی، تو بڑے پاکیزہ ہیں، میں ہی تھی کہ جس نے ان کو اپنے نفس کی حفاظت سے پسلانے کی کوشش کی تھی. یہاں پر آگے بار بار پارہ مکمل ہوتا ہے، تیرہویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، ان نسل امارتم بسو، یعنی خوبصورت اسمانی میں کہ اس میں بڑا سامان ہے ہمارے سوچنے کے لیے کہ نفس تو ہے انتہائی برائی کی دعوت دینے والا، تو یہ نفس جو ہمارے ساتھ لگا ہوا یہ برائی کی دعوت بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچائے، یہ نفس امارہ قرآن نے اس کو کہا. ایک نفس لوامہ بھی ہے، سورہ قیامت کی دوسری آیت میں جو ملامت کرتا ہے ضمیر، جس میں نیکی اور بدی کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے. ایک نفس مطمئنہ، یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس، یعنی جس میں نیکی بدی پر غالب آ جائے، اللہ وہ نفس کی کیفیت ہمیں عطا فرمائے کہ نیکی غالب و بدی پر وہ مطمئن نفس ہے، اور اس کو فرمایا بدخلی کی عبادی بدخلی جنتی. بہرحال بادشاہ نے بلا بھیجا، اب یوسف علیہ السلام سامنے آئے. بادشاہ نے کہا کہ انک الیوم لدینا مکین الامین، آج تو آپ کے پاس ہمارے پاس یعنی ہمارے ہاں آپ تو بڑے باوقار اور صاحب امین، آپ کے لیے بڑا رتبہ ہمارے یہاں ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اجعلی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، انی حفیظ العظیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم رکھنے والا ہوں، میرے پاس علم بھی ہے اور قوت بھی ہے. یہ خود کیوں منصب مانگا؟ اس لیے کہ جو معاملہ پیش آنے والا تھا بہن سالی کا، یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، اور یہ اللہ کے نبی بھی تھے، اس لیے انہوں نے یہ منصب مانگا کہ اس کو آئندہ وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال بھی کریں گے. تو یہ سلسلہ ہوا، اور یوں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں وہاں پر ایک بڑا منصب عطا فرما دیا. دیکھیے قرآن نے کہا کہ دنیا کا منصب بڑا عظیم سا ہے، فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یہ دنیا کی بادشاہ، دنیا کا منصب عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. اس کے بعد آٹھواں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا. اب وہ جو یوسف علیہ السلام کا گھر تھا وہ تو کنعان کے علاقے میں تھا، شام فلسطین کی طرف. اب یہ ان 7 سالوں کا بیان ہے کہ جہاں قحط سالی آ گئی اور دور دور تک قحط کا معاملہ ہوا. اب مصر میں کیونکہ پلاننگ ہو گئی تھی، منصوبہ بندی ہو گئی تھی، اب دور دور سے لوگ راشن حاصل کرنے کے لیے مصر میں آ رہے ہیں. انہی آنے والوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں خریدنے کے لیے. غلہ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور کہا کہ دیکھو آئندہ اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر آنا. کون سے بھائی؟ جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے بنیامین، ورنہ تمہیں میرے پاس سے کوئی غلہ نہیں ملے گا. ساتھ ہی انہوں نے اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ جو پونجی انہوں نے دی ہے، پیسہ دیا غلے کے لیے، ان کے سامان واپس ہو تاکہ جب یہ لوٹیں گے تو بھیجے قدر و قیمت کے ان کو اندازہ ہو جائے گا، دوبارہ آنے کا جی ان کو چاہے. جب یہ گھر پہنچے ہیں بھائی اور انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر تو ان کی متاع، ان کی پونجی واپس مل گئی. اور والد صاحب سے کہنے لگے کہ ابا جان یہ دیکھیں کتنا اچھا معاملہ ہوا، پیسے بھی واپس مل گئے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو اندر میرے ساتھ اپنے پاس میرے پاس لے کر آنا اور چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا. ابا جان آپ اجازت دے دی. والد صاحب کہنے کے دیکھو تمہارے تم نے پہلے بھی ایسا معاملہ کیا تھا، یوسف کو بھی تم چھوڑ آئے ہو، پتہ نہیں کیا اس کا معاملہ تم نے کیا. ہاں پکا وعدہ کرو کہ تم اس کی عبادت کرو گے تو میں تمہارے حوالے اس کو کروں گا، اللہ کہ اللہ کوئی معاملہ چاہے تو بات الگ ہو سکتی ہے. انہوں نے وعدہ کر لیا. فرمایا کہ قال اللہ علی ما نقول وکیل، فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے. یہ بیٹوں نے وعدہ کر لیا. اس کے بعد عالم صاحب نے بیٹوں کو ایک بات کہی کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، جب وہاں جانا مصر میں تو ایک ہی دروازے سے مت جانا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا. یہ تدبیر تھی ان کی، یہ خواہش ان کے دل میں حفاظت، ان کے دل میں حفاظت کی خواہش تھی. اتنے ساروں کو دیکھ کر کوئی انہیں سمجھے تقریب تاریخ کے لیے آ گئے یا کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو یہ انہوں نے ایک احتیاطی تدبیر بیٹوں کو سجھا دی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک تدبیر تھی یعقوب علیہ السلام کے جی میں تھی، لیکن اللہ جو کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اس کے بعد نواں رکوع شروع ہوتا ہے. اب کے مرتبہ بھائی 10 بھائی چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آئے بنیامین کو. یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور کان میں ساری تفصیلات بتا دی اور کہا پریشان مت ہو، اب تمہارے پاس جو ہے وہ امن کا معاملہ ہوگا، اور اپنے پاس ان کو بٹھایا تھا. اس کے بعد ایک تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی بنیامین کو روکنے کے لیے. وہ یہ کہ جب سامان تیار ہوا تو بادشاہ کا ایک پیمانہ پینے کے لیے گلاس تھا، پیالہ سا تھا، وہ ان کے سامان میں رکھوا دیا. کس کے؟ بنیامین کے سامان. اور بنیامین کو پہلے بتا دیا انہوں نے. اس کے بعد بادشاہ کو ضرورت ہوگی کچھ پینے کے لیے، تلاش کرنے والوں نے تلاش کیا، اس کا پیالہ نہیں ملا. ایک تلاش کرتا وہ باہر آیا، اس سے دیکھا یہ باقاعدہ دکھائی دے رہا، یہ بھائی کھڑے تھے. کہا تم لوگ تو چور ہو. کہا بھائی یہ کیا بات ہے، ہم نے کہا چوری کی، ہم تو فساد کرنے نہیں آئے. کہا دیکھو بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا، جو تلاش کر کے لے آئے گا اس کو ایک اونٹ جتنا ہم وہ دیں گے، غلہ دیں گے، اس پہ لاد کے وہ لے جا سکے گا. کہا کہ ہم چور نہیں. پکارنے والے نے کہا چاہے تم چور نکلے تو. کہا جو چور نکلے گا اسی کو روک لیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بات تھی کہ جو چوری کرتا تھا تو چور کو اگر پکڑا جائے تو جس کے ہاں چوری کی اس کے حوالے کر دیا کرتے تھے، ایک سال کے لیے غلام بنایا جاتا تھا. انہوں نے بھی کہا کہ جس کے بعد سے نکلے وہی چور ہوگا، تو اسی کو پکڑ لینا. اب یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کی. بلاخر اپنے چھوٹے بھائی کے بورے سے پیالہ مل گیا. اب اس کو پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ تو بڑا معاملہ عجیب ہوا، یوسف علیہ السلام نے کچھ بدعنتی کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کذالک کتنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. علیہ السلام یہ ساری تدبیر کا معاملہ اللہ نے اپنی طرف اس کو منسوخ کر لیا، ہمیں کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے سب کو سکھایا. ہوا صرف اتنا کہ پیالہ انہوں نے رکھا ہے، باقی سارا نیچرلی ہوا، فطرت میں ہوا. پیالہ بادشاہ کو ضرورت پیش آئی، تلاش کیا نہیں ملا. چلا پکارنے والوں نے پکارا، یہ نظر آ گئے، ان کو کہا تم چور ہو، انہوں نے کہا ہم چور نہیں. کہا تم چور نکلے تو کیا ہوگا؟ کہا روک لینا جس کے مال میں سے نکلے. روک لیے.
یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی. بھائیوں نے کہا کہ اگر یوسف کے بھائی, اس کے بھائی نے چوری کی ہے تو پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے, یعنی آج یہ چور ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی, اتنی بڑی الزام تراشی کی. یوسف علیہ السلام نے دل میں بات رکھی, بل انتم شر مکانا, آج بدترین درجے میں تم لوگ. لیکن کچھ نہیں کہا بھائیوں. بھائیوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارے والد بڑے ہیں بوڑھے ہیں, اس کی جگہ کسی اور کو روک لیں تو چھوٹا ہے. کہا نہیں, جس کے پاس مال ملا اسی کو روکیں گے, کسی اور کو نہیں روک سکتے, بندہ تو ظلم ہو جائے. اس کے بعد اثر کچھ شروع ہوتا ہے, یہ لوگ بھائی مایوس ہو گئے. تو ایک بڑا بھائی تھا ان میں سے, یہ وہی بڑا تھا جس نے شروع میں کہا تھا قتل نہ کرو کسی کنویں میں ڈال دو. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ابا جان سے تو بڑا سخت پکا وعدہ کیا تھا, میں تو نہیں جاؤں گا یہاں سے, یا تو ابا جان کو فیصلہ فرمائے یا اللہ کو حکم فرما دے. یہ لوگ واپس آ گئے اور کہا ابا جان آپ کے بیٹے نے تو چوری کر لی, اور ہم نے تو وہی بات کہی تھی جس کا میل تھا, آپ بستی والوں سے پوچھ لیں یا قافلہ ہمارے ساتھ آئے ان سے پوچھ لیں, لیکن آپ تو ہماری بات کو مانیں گے نہیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے جینے کوئی بات گھڑ لی ہے, بس صبر جمیل, بس صبر کرنا ہی عمدہ ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو واپس لے آئے. پھر تنہائی میں بیٹھ کر وہ افسوس کرنے لگے. وقال یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم, کہا کہ افسوس ہے یوسف پر, اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کے مارے, بس وہ بھول برداشت کر رہے تھے, ضبط کر رہے تھے اپنے معاملے کو. گھر والوں نے کہا, بھائیوں نے کہا, یعنی بیٹوں نے, آپ تو یوسف کو یاد کر کر کے بیمار ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے. یعقوب علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, بے شک میں اپنا غم اور اپنی بے قراری اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. خواب کا انہیں اندازہ تھا, لیکن اپنا شکوا معاملہ اللہ کے سامنے رکھا, کسی لوگوں کے سامنے کوئی درخواست نہیں کی, کسی قسم کی شکایت نہیں. اس کے بعد راہ میں جاؤ بیٹو, تلاش کرو یوسف, اور لا تیأس من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. انہ لا تیأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, بے شک اللہ کی رحمت سے وہ یہ لوگ مایوس ہوتے جو کافر ہیں. اب یہ بھائی تیسری مرتبہ آ رہے یوسف علیہ السلام کے پاس اور بڑی عاجزانہ درخواست کر رہے. یوسف ابھی پہچانا تو ہے نہیں, کہنے لگے اے عزیز. یہ عزیز بڑے منصب پر موجود شخص کا لقب ہوتا تھا, جس کو منسٹر یا وزیر کہہ سکتے ہیں. تو کہنے لگے اے عزیز, ہم تو بڑی ناقص پونجی لے کر آئے, ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے, کچھ صدقہ خیرات کر دو, کچھ دے دو ہمیں. اب یوسف علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا, پوچھا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون, جبکہ تم نادان تھے. قالوا ائنک لانت یوسف, کہنے لگے کہ آپ یوسف ہیں؟ ان کے تو رہنے گمان میں بھی نہیں ہوگا, جس کو کنویں میں ڈالا ہمارے سامنے اتنے بڑے منصب پر ہوگا. قال, فرمایا ہاں انا یوسف, میں یوسف ہوں, وہذا اخی, میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, یقینا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. انہ من یتقی و یصبر, بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے. فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. کوئی شکوہ شکایت نہیں, شکر ادا کیا اللہ. پھر بھائیوں کو کہا لا تقریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی بلاوت نہیں, یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں بخش دے, وہ ارحم الراحمین, وہ بہترین رحمت پر بات کرتا ہے. بھائیوں کو بھی معاف کر دیا. یہی الفاظ اللہ کے رسول کے تھے, جب آپ نے مکے والوں کو معاف کیا فتح مکہ کے موقع پہ, جب آپ کو فاتح کی حیثیت میں اختیار حاصل تھا, تو اللہ کے رسول کا لا تقریب علیکم اليوم, جاؤ تم پر کوئی ملامت نہیں, تم سب کو میں نے معاف کر دیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی, بھائیوں کو جاؤ لے کر جاؤ اور والد صاحب کو دے دو, وہ بینا ہو جائیں گے, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. یہ اگر کچھ ہوتا ہے, قافلہ آ رہا تھا, ابھی بھائی گھر نہیں پہنچے اور یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں لا اجد ریح یوسف, میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. گھر میں بہویں تھیں, ان کے بچے ہوں گے, ابھی بیٹے تو راستے میں نا, کہنے لگے آپ تو دور کی گمراہی میں پڑے, قدیم گمراہی میں پڑے. جیسے بیٹوں نے باپ کو برا بلا کہا تھا, ایسے بیوی بھی اس طرح کی ہو, عجیب معاملہ تھا. بہرحال تو کہنے لگے مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی. اب یہ ہے علم غیب کا مسئلہ, جب تک یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے یعقوب علیہ السلام کو پتا نہیں, اور ابھی سینکڑوں میں دور ہیں, ابھی چلیے بھائیوں کے ساتھ بھیجیے انہوں نے اور ان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے, شروع ہو گئی یعقوب علیہ السلام. تو اللہ نے جب چاہا جتنا چاہا عطا فرمایا, جتنا نہیں چاہا عطا نہیں فرمایا. یہ غیب کے علم کا معاملہ ہے جس مقام پر بیان ہو گیا. اس کے بعد قافلے والے آ گئے, قمیض ان کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی. تھوڑے عرصے پہلے ایک ریسرچ ہوئی اور ایک مسلمان ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے ثابت کیا کہ پسینہ, اس سے وہ دوائی بنائی گئی جس سے آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. یہ قبیض ڈالی گئی آنکھوں پر اور بینائی واپس آ گئی. اس نے بڑا غور فکر کی اور وہ دوا استعمال کی بڑی کامیاب رہی. اس کو مارکیٹ کیا ہے کسی غالباً اٹلی کی کمپنی نے, لیکن اس شخص نے اس شرط پر ان کو اجازت دی کہ نام رکھو گے میڈیسن آف قرآن, قرآن کی دوائی. اس سے اس نے یہ ریسرچ کر کے ثابت کیا اور اب وہ دوائی استعمال کی جا رہی ہے, اس کا نام رکھا گیا میڈیسن آف قرآن کے نام سے. بارہ ان کی بینائی واپس آ گئی. اب بھائیوں نے اللہ کا اپنے والد صاحب کے سامنے بھی اعتراف کر لیا. میں نے کہا تھا کہ جب واقعہ مکمل ہوگا تو عمدہ کردار سامنے آئے گا. بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, اے ابا جان ہمارے لیے بخشش مانگیے, بے شک ہم ہی گناہگار تھے. انہوں نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی, ان قریب میں اللہ سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا جو میرا رب ہے. انه هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا مستثنی رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد مصر کی سرحد پر یوسف علیہ السلام آ گئے, والدین کو ریسیو کیا, مصر میں لے کر آئے, والدین کو اوپر بٹھایا اور سب نے سجدہ کیا. یہ وقاف کی تعبیر سے سب سجدہ کریں گے, سورج و چاند اور 11 ستارے, لیکن ایک مراد کی سجدہ تعظیمی پورا جھک جانا, کہتے ہیں کہ پچھلی امت میں جائز تھی. لیکن دوسری رائے بہتر لگتی ہے کہ سجدے سے مراد نماز والا سجدہ نہیں, بلکہ آدمی تھوڑا سا جھک جاتا ہے کسی کے در کے اندر, بس وہ تھوڑا ہی ہو, زیادہ نہیں ہونا چاہیے, یہ زیادہ ہو گیا تو شرک ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا سا جھکنے کے معاملے معنی میں ہے کہ سب نے یوسف کی عظمت کا اعتراف کر لیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا, جبکہ مجھے جیل سے بھی نکالا, جبکہ گھر والوں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا. بھائیوں کو کچھ نہیں کہہ رہے, سارا یہ حسرت کا معاملہ کس نے پیدا کیا تھا؟ شیطان نے, اس کا ذکر آ گیا. اس کے بعد بڑی پیاری دعا, رب قداتی من الملک, اے میرے تو نے مجھے بڑا اقتدار عطا فرما دیا. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث, اور باتوں کا علم معاملہ فہمی عطا فرما دی. فاطر السماوات والارض, اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, انت ولیی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا ولی ہے کارساز دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمہ, مجھے فرما بردار کی حالت میں موت دے. والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرما. یہ 11 رکوع مکمل ہوا. اس کے بعد آخری اور 12 رکوع ہے. فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان تو رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کر رہی ہوتی. یہ بڑی خطرناک آیت ہے. بڑا اللہ کی ذات میں شرک کرنا, اللہ کی صفات میں شرک کرنا, کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر کی ہو جائے تو شرکی عمل ہو جائے, کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہو جائے شرک ہو جائے, کسی کے قانون کو اللہ کے قرآن اللہ کے قانون کے مقابلے میں لے آئے شرک ہو جائے, یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے, ورنہ یہ بڑی خطرناک ہے. اکثریت اللہ پر ایمان تو رکھتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہی ہوتی, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 108 ہے. اللہ کے رسول کی 23 برس کی سنت کا ذکر ہے. سنت بے شمار, ہر سنت قیمتی, لیکن 23 برس کی سنت فرمایا. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی, پورے یقین کے ساتھ میں بھی دعوت دیتا ہوں اور وہ بھی جنہوں نے میری اتباع کی. اللہ کے رسول کی سب سے بڑی اتباع کیا ہے؟ دعوت کے کام میں شریک ہونا, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اللہ ہمیں اس 23 برس کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے کہ گھوم پھر کر دیکھو پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا, اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کریں. اس کے بعد آیت نمبر 110 ہے. فرمایا گیا کہ رسولوں کی شدید مخالفت ہوتی رہی. جب رسولوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور لوگ ہر دھرمی پر آگے نا فرمان کے عذاب آئیں گے نا, کیا ان سے جھوٹ بولا گیا, تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی تھی اور اللہ اہل ایمان کو بچا لیتے تھے رسولوں کے ساتھ, اور جو جھٹلانے والے ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیا کرتے تھے. آخر میں فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, یقین اس واقعے میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت سبق آموزی کا سامان ہے. اور پھر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے. اس سورہ مبارکہ کے جو رموز ہیں, جو عبرت اور سبق آموزی ہے, اس کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ بیان کیا ہے مولانا اسلم شیخ پوری صاحب نے, ان کی چھوٹی سی کتاب ہے قرآن حکیم کے مضامین کے خلاصے پر مبنی, وہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نمبر 1, بسا اوقات مصیبت انسان کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اتنی مشکلات سے گزار کر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچا. نمبر 2, حسد بڑی خوفناک بیماری, اور اگر انسان حسد پر آ جائے تو نبی کے بیٹوں کے درمیان بھی یہ حسد پیدا ہو سکتا ہے, اور شیطان پر غلبے پر آ جائے تو نبی کے بیٹوں کو بھی لڑا سکتا ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. نمبر 3, اچھے کردار کا رنگ ہمیشہ سامنے آتا ہے, وہ عورتیں بھی اعتراف کر گئی کہ یوسف کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی, زلیخا بھی اعتراف کر گئی کہ یوسف میں کوئی خرابی نہیں تھی. نمبر چار, عفت کا اختیار کرنا, پاک دامنی کا اختیار کرنا, استقامت کا مظاہرہ کرنا, یہ سرچشمہ ہے بھلائیوں کے حصول کا. نمبر پانچ, مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا, یہ فطرے سے خالی نہیں. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جہاں دو ہوں گے نا محرم, تیسرا وہاں پر شیطان ہوگا. نمبر چھ, ایمان اگر اللہ پر ہو تو یہ قوت ہے جو انسان کو صبر اور استقامت کا جذبہ عطا کرتی ہے. نمبر سات, کتنی تنگی آ جائے, کتنی مشکل آ جائے, رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف, لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. نمبر آٹھ, مشکلات میں بھی دعوت کا کام جاری رہے گا, قید میں بھی دعوت کا کام جاری. نمبر نو, دعوت کا کام کرنے والے کے دامن کی صفائی ضروری, پاک دامنی ضروری. ہمارے اور افیر میں اگر تضاد ہوگا تو لوگ دین کی دعوت سنیں گے نہیں, دین کی بات سنیں گے نہیں. نمبر دس, صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ سارا معاملہ صبر کا ہے جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. نمبر گیارہ, یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر کئی شہادتیں آئیں. وہ عورت زلیخا, اس کے گھر میں سے بھی شہادت آئی, اس عورت نے خود پاک دامنی کی گواہی دی. پھر عزیز مصر جو تھا اس عورت کا شوہر, اس نے بھی پاک دامنی کی گواہی دی. پھر وہ عورتیں وہ بھی مان گئیں کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے. نمبر بارہ, اللہ کی تقدیر اٹل ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. جو ہونا ہے وہ دھوکا رہے گا بھائی, اس پر واویلا بچانے کا کوئی فائدہ نہیں. صبر کریں گے تو اجر بھی ہے اور اللہ معاملات کو بدل بھی دیتا ہے. اس کے بعد سورۃ الرعد کا آغاز ہوتا ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس میں توحید, رسالت اور آخرت تینوں بنیادی عقائد بیان ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الف لام میم را, یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب, یہ قرآن کی آیات ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر سکون کے کھڑا کیا, اللہ ہی نے عرش پر اقتدار حاصل کیا. سورج اور چاند لگے ہوئے ایک مقررہ موومنٹ کے اندر اللہ کے حکم سے وہ گھومتے رہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, اس سے دن رات کا نظام پیدا کیا, پودوں میں بھی جوڑے پیدا کیے. آج ہمیں سائنس نے بتایا کہ پودوں میں نر اور مادہ دونوں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین میں طرح طرح کے پھل عطا فرمائے. غور کرو, برسنے والا پانی ایک, زمین ایک, سورج کی روشنی ایک, لیکن پیدا ہونے والے پھل طرح طرح کے. صرف پاکستان میں 250 اقسام کا آم پیدا ہوتا ہے. ہم 20-25 سے ہی واقف ہوں گے. یہ اللہ کی صنائی, ایک بارش, ایک زمین, ایک آسمان کی, سورج کی حرارت اور پیدا ہونے والے چیز طرح طرح کی. مشرکین کا بیان ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا. عجیب بات ہے, جو اللہ سب کو پیدا کر چکا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے. یہ عذاب کی تلقین کر رہے ہیں. نبی بتا دیجئے, پچھلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے برباد فرمایا, کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا. دوسرا کچھ شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ کے بطن میں. رحم جب سکڑتا ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے, رحم جب بڑھتا ہے جب بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے, اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے. تم کوئی بات چھپ کر کہو یا ظاہری طور پر کہو, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پہرے دار مقرر ہیں, ہمارے اعمال کی عبادت کرنے والے بھی فرشتے اور خود ہماری عبادت کرنے والے بھی فرشتے موجود ہیں. اس کے بعد اللہ کا قانون بیان ہوا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالتوں کو تبدیل نہ کرے. اگر ایک قوم گمراہی میں پڑی ہوئی, جب تک وہ اصلاح پڑ جائے گی اللہ تبدیل نہیں کرے گا. اور اگر کسی کو ہدایت مل گئی اور وہ قوم ہدایت کا کام کر رہے تو اللہ ہدایت واپس نہیں لے گا. قوموں کے فیصلے اجتماعی اعمال پر ہوتے ہیں. اجتماعی توبہ آج اگر ہم کریں گے تو یہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ, اور اگر اجتماعی توبہ برائیاں جاری رہیں تو اللہ قوم کی حالت کو بدلتا نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ بجلی کی کڑک اور فرشتے, یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اسی اللہ کو پکارنا برحق ہے. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو کچھ نہیں سنتے. یہ ایسے ہی کہ پانی پڑا ہوا ہو تالاب میں, ندی میں, اور کہ کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے تو کیا وہ آ سکتا ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار نہیں سن سکتے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جن کو یہ پکارتے اللہ کے سوا وہ تو خود مخلوق ہیں, جو خود مخلوق ہو اس کو پکارنے کا کیا فائدہ. اس کے بعد حق اور باطل کے لیے دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی. فرمایا انزل من السماء ماء, اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا یعنی بارش. فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السيد زبدا رابیا, تو ندی نالے اپنے انداز سے بہہ اٹھے, پانی جاری ہو گیا, اور نالے کے اوپر بہتے ہوئے پانی کے اوپر جھاگ آ گیا. اصل چیز پانی جو نیچے ہے, نظر کیا آتا ہے؟ جھاگ. ایک اور مثال دی, وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلِي فِي النَّارِ بِغَوْا حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِتْلُو, اور جو آگ میں تپاتے ہیں, حرارت دیتے ہیں زیور بنانے کے لیے اور چیزیں تیار کرنے کے لیے, اس میں بھی زیادہ جھاگ ہوتا ہے. سونا چاندی یہ پگھلا جاتا ہے تو کھوٹ اوپر آ جاتی ہے جھاگ کی صورت, اصل چیز نیچے رہ جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ, اسی طرح حق اور باطل کی مثال اللہ بیان کرتا ہے. پانی نیچے جھاگ اوپر دکھائی دیتا ہے, اصل نیچے نقل اوپر. سونا چاندی نیچے رہ جاتا ہے, جھاگ اوپر دکھائی دیتا ہے, اصل چیز سونا اور چاندی. اسی طرح بسا اوقات باطل ہمیں غالب دکھائی دیتا ہے, جیسے آج کل بھی باطل غالب دکھائی دیتا ہے حالانکہ حق اصل چیز. تو جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, باطل کے بھی کوئی پاؤں نہیں ہوتے. یہ وقتی غلطہ ہے, اس سے پریشان مت ہو. حق والے اپنا حق پر ہونا ثابت کر دیں تو اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر دے گا اور باطل کو مٹا دے گا. ہاں حق والے ہی میدان میں نہ آئے, آج بھی نہیں آ رہے. آج تو قرآن سننے کے لیے تیار نہیں, قرآن سمجھنے کے لیے وقت دینے کو تیار نہیں, دین سیکھنے کو وقت دینے کو تیار نہیں, تو باطل تو غالب رہے گا بھائی, کیسے تبدیلی آئے گی پھر؟ دیکھیے حق والے حق پر ہونے کا ثبوت پیش کر دیں تو اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ باطل کو نابود کر دیتا ہے. 313 نے حق پر ہونے کا ثبوت پیش کیا تھا بدر میں, تو 1000 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی. اس کے بعد تیسرا رکن شروع ہوتا ہے حق والوں کی مثالوں کا بیان. فرمایا نیک لوگ تو وہ ہیں, حق کا ساتھ دینے والے تو وہ ہیں, الذین یوفون بعہد اللہ, جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں, بلا یقرون المیثاق, اور پختہ قول قرار کر لینے کے بعد عہد کو توڑتے نہیں, اللہ کی عبادت حق ادا کرتے ہیں, والذین یصلون ما امر اللہ به, اور اس کو جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا, ایوس والا کے جوڑے رکھتے, رشتے داروں کا حق ادا کرتے ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, بیخشون ربہم, اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں, بیخافون سوء الحساب, اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں, والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, اور جو لوگ اپنے رب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں, واقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, وانفقوا مما رزقناهم, اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے عطا کیا, سرا وعلانیہ, پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی, ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ, اور وہ برائی کا جواب نیکی سے بھلائی سے دیتے ہیں, اولئک لہم عقبی دار, ان کے لیے آخرت گھر ہے, ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں کی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا وہ لوگ جو حق کا ساتھ نہیں دیں گے, حق کی مخالفت کریں گے. فرمایا کہ یہ وہ ہیں, والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه, اور جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں, ویقطعون ما امر اللہ به, اور کاٹتے ہیں اسے جسے اللہ نے حکم دیا کہ جوڑے رکھے, ایوصل کہ جوڑے رکھے, ویفسدون فی الارض, اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں, اولئک لهم اللعنہ, ان کے لیے لعنت ہے, ولهم سوء الدار, اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد فرمایا یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں, وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع, اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت خطیر سا سامان ہے. اللہ ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کا طالب بننے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے, فرمایا اللہ اس کو ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. فرمایا کہ الذین آمنوا, یہ وہ ہیں جو ایمان لائے, وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اور ان کے دل اطمینان پاتے اللہ کے ذکر سے, آگاہ ہو جاؤ, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کے دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے, پیسے سے نہیں ملتا. کرفیو لگ جائے, گھر میں بیٹھے ہو, پیسے کو کھا سکتے؟ روپے پیسے کو سامنے رکھا ہو, پتہ نہیں, ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا. سکون ملتا ہے پیس آف مائنڈ اللہ کے ذکر سے, نماز سے, قرآن کی تلاوت سے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسنون اذکار, مسنون دعاؤں سے. اللہ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشرکین کا بیان ہے, اگر یہ پہاڑ چل کر بھی دکھا دیں ان کو, مردے سے کلام بھی کر لیں, زمین ان کو پھاڑ کر دکھا دی جائے, تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے. جو ہر دھرمی پر آ جائے وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی, اگر انکار کی روش اختیار کیے رکھی تم نے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے, اس میں ذکر ہے اللہ کے رسول کو بتایا گیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پچھلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تو میں نے کفار کو ڈھیل دی, اس کے بعد پکڑ لیا. اگر آج یہ مشرکین مکہ مذاق اڑا رہے تو آپ تسلی رکھیے, ان کی بھی پکڑ ہو جائے گی. ہر دور کے ظالموں کو کہا گیا, ایک وقت تک اللہ مہلت دیتے, اس کے بعد پکڑ آ جاتی ہے. فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جو ہر ایک ایک عمل سے واقف ہے, کیا اللہ تمہارے جھوٹے معبودوں کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں جانتے, کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتے؟ اس کے بعد بتایا گیا کہ جنت جو عطا کی جائے گی اس کے سائے ہمیشہ کے لیے, اس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہے کہ ایک سوار 100 برس تک بھی اس کے سائے میں چلتا رہے تو ختم نہیں ہوتا. ایک درخت ایسا ہے جنت کا. اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ, مجھے تو ایک ہی حکم دیا گیا میں اللہ کی عبادت کروں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے پچھلے رسولوں کو جو بھیجا ان کی بیوی اور اولادیں تھیں, تمام انسانوں کے لیے اللہ نے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا. یہ کہتے کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ زمین کو تنگ کر رہا ہے, مشرکین کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, آگے پیچھے کے قبائل کے اندر, باہر کے قبائل کے اندر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو ان کے خلاف اسلام ہونے والا ہے اور اللہ کا عذاب ہے نبی ان پر آیا ہی جاتا ہے. آخری بات یہ کہ کفار کہتے ہیں کہ اے نبی آپ, اے محمد آپ رسول نہیں, اے نبی فرما دیجئے اس بات پر اللہ گواہ, اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ومن عنده علم الكتاب, اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں, کیونکہ میری بشارات ان کی کتابوں میں موجود ہیں. اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے, اس کے اول و آخر میں قرآن کا بیان ہے, انبیاء کا ذکر اور بعد سورہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا, تینوں عقائد کا بیان ہے, توحید, رسالت اور آخرت, اور خاص طور پر رسالت کا ذکر اس پورے مبارکہ میں زیادہ آیا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را کے حروف مقطعات ہیں, کتاب انزل اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. یہ قرآن گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف ہمیں لے کر آتا ہے. اللہ ہم سب کے دلوں کو اس قرآن کے نور سے روشن فرمائے اور اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن کی نور سے منور فرما دے. اس کے بعد اس پر بات آئی وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, کفر کرنے والوں کے لیے سب عذاب میں سے خرابی ہے. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے آخرت پر, یہ کفر ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور اس پہ ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. ایسا کرنے والوں کے لیے جہنم کا شدید عذاب ہے. اس کے بعد بتایا گیا اللہ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا ہے وہ رسول اس قوم کی زبان نہیں بولتے ہوئے آئے تاکہ لوگوں کے لیے قبول کرنا آسان ہو. اس کے دو مفہوم, ایک تو زبان لوگوں کی اس سے بات کی جائے, اور نمبر دو لوگوں کی ذہنیت کے مطابق بات کی تاکہ بات سمجھنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی نعمت یاد کرو کہ اس اللہ نے تمہیں آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی, وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے, تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے, شکر کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور یاد کرو جب تمہاری رب نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمتیں تمہیں دوں گا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور ناشکری اگر کرو گے, اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں جو ہمارے پاس اس میں اضافہ ہو, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. عام طور پر لوگ دیتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں اور یہ نہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے جو کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں. تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے. اللہ نے فرمایا کہ لازمی دنوں کو میں مزید دوں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو فرمایا کہ میرا عذاب یہ بڑا شدید ہے. اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ رسول جب بھی آئے لوگوں نے ان کی مخالفت, اور اللہ کے رسول نے ایک ہی سوال لوگوں سے کیا, سوچنے پر مجبور کرنے کا انداز, اللہ شکن فاطر السماوات والارض, کیا اللہ جو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اس کے بارے میں تمہیں شبہ ہے, اس کو نہیں مانتے, اس کے انکار کرتے ہو. یہ قوموں نے کہا کہ رسول یہ انسان کیسے رسول ہو سکتے ہیں, تو رسول نے ایک ہی جواب دیا کہ نحن الا بشر مثلکم, ہم تو تمہاری طرح کے انسان ہیں, ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے. یعنی اللہ نے جس کو چاہا رسول بنایا, اللہ کی مشیت, اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان کو رسول بنایا تاکہ وہ جیسے عمل کرے تمہارے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو. رسولوں نے کہا, اور اسی میں تسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی اور ہمیں بھی, کہہ لوگوں مخالفین سے کہا جو بھی تم پہ تکلیف ہمیں تکلیفیں پہنچاؤ گے, وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ آذَيْتُمُونَا, جو تکلیفیں تم ہمیں پہنچاؤ گے ہم اس پر صبر کریں گے, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. تیسرا رکو شروع ہوتا ہے. قوموں نے رسولوں کو کہا کہ ہم تمہیں اپنی تفسیروں سے نکال دیں گے اور تمہیں ہماری ملت کی پیروی کرنی ہوگی. پھر رسولوں نے اللہ سے دعائیں کی, بلکہ بد دعائیں کی, اللہ کا عذاب آ گیا اور دنیا کے عذاب کے ساتھ آخرت کا جہنم کا عذاب بھی ہے. بڑے سخت الفاظ ہیں, من ورائی جہنم, دنیا کے عذاب کے علاوہ نافرمانوں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے. ویسقی من ماء صدید, اور ایسے نافرمان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان, وہ گھوٹ گھوٹ اسے پیے گا اور اپنے گلے سے اتار نہیں سکے گا, ہر طرف سے موت اسے آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں. ومن ورائی عذاب غلیظ, اور اس کے علاوہ بڑا شدید عذاب بھی ہوگا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں ذکر ہے, جو لوگ بغیر ایمان کی کوئی عمل کریں گے یا دکھاوے کے لیے عمل کریں گے ان کا عمل راگ کے ڈھیر کی طرح ہے جس کو ہوا اڑا دے, ایسے اعمال کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا. اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر 31 میں کہ جو چھوٹے سے بڑوں سے کہیں گے قیامت کے دن اپنے نمائندوں سے لیڈروں سے کچھ ہمارا عذاب کم کر سکتے ہو جہنم میں, وہ کہیں گے نہیں کوئی امکان نہیں. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص, اب ہمارے برابر ہے ہم گھبرائیں صبر کریں کوئی چھٹکارا نہیں جہنم کے عذاب سے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ میں جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد سب سے بڑے جھوٹے لیڈر کا بیان شیطان کا ذکر ہے, توجہ سے سماعت فرمائیے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر, اور جب تمام کاموں کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, بے شک اللہ نے لوگوں تم سے سچا وعدہ کیا تھا, وبعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کی خلاف ورزی کی, جھوٹے وعدے کیے تھے. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میرا تمہارے پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تم نے میری دعوت قبول کر. یہ الٹی پٹی بڑھاتا ہے انسان اور دھوکہ دے جائے گا اس دن. اور یاد رکھیے شیطان اس وقت انسان پر حملہ کرتا ہے جب انسان اللہ کی یاد اللہ کے ذکر سے ہٹتا ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 36 سے ذکر ہے, جو اللہ کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے. شیطان کو ہم پر کوئی زور حاصل نہیں, صرف وہ پھونک مارتا ہے اور پھونک مارنے کی اجازت بھی انسان دیتا ہے. اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, کہے گا مجھ پر ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. یہ ہے جو الٹا پٹی پڑھا کے انسان کو فرار اختیار کر جاتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی. کلمہ طیبہ توحید کا کلمہ, فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسے پاک کلمے کی مثال دی, پاجو کے پاک کی درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط اس کی شاخیں آسمان, جتنی جڑیں گہری ہوں گی اتنی شاخیں اونچی ہوں گی. کلمہ توحید اللہ پر ایمان جتنا گہرا ہوگا نیک اعمال کی فصل اتنی زیادہ ہوگی. پوری کائنات توحید کے بیان پر قائم ہے, پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہے. جو توحید کو اختیار کر لے ایک اللہ پر چھپ جائے جس کا دل, اس کی مطابقت کائنات سے ہو جاتی, یہ ہے کائنات کی سپورٹ جو اس کو مل جاتی ہے. تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا, یہ درخت پھل دیتا اپنا ہر وقت اپنے رب کے حکم سے. یہ جو مثال اللہ نے بیان کی اس کے برعکس مثال بیان کی, ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اشتدت من فوق الارض ما لها من قرار, اور ناپاک کلمے کی مثال ایسے کہ ناپاک درخت جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو اس کے لیے کوئی قرار نہیں. یہ باطل کا کلمہ, یہ شرک کا کلمہ, یہ کفر کا کلمہ. جو آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے توحید کا کاربن نہیں رہتا, وہ پوری کائنات کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے, وہ برے اعمال کر رہا ہوتا ہے, اس کے کردار کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ, اللہ مضبوط بات کے ذریعے سے اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں مضبوطی دیتا ہے. مسلم شریف کی روایت مضبوط بات لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے, یہ ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. پانچ پر رکو شروع ہوتا ہے, مشرکین کے سرداروں کا بیان, یہ خود بھی ڈوبے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی لے کر جائیں گے جہنم کے اندر. نیک لوگوں کا بیان ہے, اللہ نے کہا نبی میرے بندوں سے کہیے وہ نماز قائم کرے اور جو رزق انہیں عطا کیا گیا اس سے خرچ کرے صبح و شام, خوشیلا طور پر بھی اعلانی طور پر بھی, اس سے پہلے کہ وہ دن قیامت کا آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. اللہ یہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, بارش برسائی, دن رات کا نظام دیا, سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے، ہر ہر نعمت تمہیں عطا کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے بھی تو شمار نہیں کر سکو گے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ دیکھیے فرمایا کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ہی ظالم ناشکرا ہے، کروڑا کروڑ نعمت اللہ کے استعمال کرتے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے دعا کی اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا، انہوں نے دعا کی اللہ میں نے اپنے گھر والوں کو یہاں آباد کر دیا، حاجرہ کو اسماعیل کو چھوڑ آئے تھے نا، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف بیت اللہ کی طرف مائل کر دے، تب سے دنیا میں حج کا سلسلہ شروع ہوا۔ مزید دعا کی اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سرس عطا فرما، آج تک اس دعا کے اثرات ہیں، کچھ نہیں اگتا مکے میں، ہر چیز طرح طرح کی اللہ عطا فرما رہا ہے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق دیے، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ دعا آیت نمبر 40 اور 41 میں جو ہم سب کو یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند فرما، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری بخشش فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے اور اہل ایمان کی بخشش فرما دے حساب کے دن۔ آخری رکوع سورہ مبارکہ تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے خوب واقف ہے، قیامت کا دن ہوگا ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کی نگاہیں لوٹ نہیں سکیں گی، اس دن یہ کہیں گے اللہ ہمیں موقع دے دے ہم رسولوں کی دعوت قبول کر لیں، اس دن کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ظالموں کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد بڑے سخت الفاظ میں عذاب کے مجرمین کا بیان ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، تارکول گندک کے کرتے ہوں گے، آگ شدید بھڑکے گی، ان کے چہروں کو آگ سے ڈھانپ دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تو پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے، بل یونذر بہ، اور تاکہ اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے، بل یعلم انما ہوا الہ واحد، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ معبود واحد ہے، بل یذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔